أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بے سہارے کھڑا کیا جس کو تم دیکھ رہے ہو، ثم استوى على العرش اور پھر عرش پر قائم ہوا، وسخر الشمس والقمر اور چاند اور سورج کو کام پر لگایا، ہر ایک معین مدت تک بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، یدبر الامر، سارے جہاں کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے، یفصل الآیات اور اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ اللہ بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تم کو اپنے مالک سے ملنے کا یقین پیدا ہو. پارہ نمبر 13 کی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی عقلی دلائل کو بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں، عقلی دلائل کو بیان کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور آسمانوں کو بلند کیا. گویا آسمان اور اوپر کی چیزوں کا پہلے ذکر فرما رہے ہیں اور اگلی آیت میں زمین اور زمین کی چیزوں کو بیان فرمائیں گے. عقلی دلائل کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو ثابت کر رہا ہے کہ بغیر عمد اللہ پاک نے آسمان کو اونچا بنایا، اونچا کھڑا کیا بغیر ستون کے جس کو تم دیکھ رہے ہو. بغیر ستون کے، جو میرے اور آپ کے احساس میں نہیں آتا ہے. عام طور پر چھت بناتے ہیں تو چھت کو ستون کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر ستون کے کوئی بھی چھت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اتنا بڑا آسمان جس کی ابتدا اور انتہا ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو یہ بغیر ستون کے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ ایک تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں، اس کے ستون ہیں لیکن مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، نظر نہیں آتے ہیں. گویا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں میرے اور آپ کے جتنے بھی سفر ہوتے ہیں تو کہیں بھی ستون کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہوا ہے. پلینوں میں ہم گھوم رہے ہیں، کبھی پلینوں کا ستون کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے دنیا میں آسمان کے نیچے ہزاروں پرندے اڑ رہے ہیں، ان اڑنے والے پرندوں کا ٹکراؤ اس ستون کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. یہ اصل قدرت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ستون بتائے ہیں، بنائے ہیں جو میرے اور آپ کے احساس سے باہر ہے. یہ خدا پاک کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. امام رازی ایک اور بار بیان فرماتے ہیں کہ یہاں بغیر ستون کے بنا کر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے. کہ تم دیکھو دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہتی ہے، میں نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کو بنایا ہے، یہ قدرت الہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم میری قدرت کو مانو کہ میں ایک اللہ ہوں جس کو کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے رابعہ بصریہ اپنی دعاؤں میں یہ لفظ کہا کرتی تھی. ان کی دو دعا مشہور تھی. رابعہ بصریہ وہ اللہ کی نیک اللہ کی بندی گزری ہے کہ جو رات میں عشاء کے بعد دو رکعت میں کھڑی ہوتی تھی اور صبح تک دو رکعت میں ختم کرتی تھی، گویا اس کی پوری رات دو رکعت میں گزرتی تھی. اور صبح یوں کہتی، اللہ پاک کتنی چھوٹی رات ہے کہ دو رکعت ہی میں رات پوری ہو گئی. جس کا انتقال ہوا، جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا، منکر نکیر نے اس کو سوال پوچھا من ربک، تو اس نے فرشتوں سے کہا تم مجھے پوچھ رہے ہو تمہارا رب کون ہے، میں تمہیں پوچھ رہی ہوں تم کہاں سے آئے ہو. منکر نکیر کو پوچھنے والی رابعہ بصریہ تم کہاں سے آئے ہو، انہوں نے کہا ہم آسمان سے آئے ہیں. آسمان کتنا دور ہے؟ کہا بہت دور ہے، اتنا اتنا فاصلہ ہے. کہا تم اتنے دور سے آئے ہو اور تم اپنے رب کو نہیں بھولے ہو، میں تو زمین کے اوپر تھی اور کچھ فٹ زمین کے نیچے آ گئی، میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں، جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے. یہ رابعہ بصریہ رات میں یوں دعا کیا کرتی تھی. ان کی دو دعا بڑی مشہور تھی، اے اللہ پورا دن دنیا کے بادشاہوں کے دروازے کھلے تھے، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے کھلے تھے، رات ہو گئی دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، اے اللہ تیرا دروازہ تو دن میں بھی کھلا ہے رات میں بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے بھیک مانگتی ہوں میری دعا کو قبول کر لے. ایک دعا تو یوں کرتی تھی. دوسری دعا یوں کرتی تھی، اللہ تو نے یہ آسمان کتنے اونچے بنائے ہیں، بغیر ستون کے بنائے ہیں، ان آسمانوں کو زمین پر گرنے سے بچانے والی تیری طاقت ہی ہے، تیری قدرت ہی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز بغیر ستون کے باقی نہیں رہتی، گر جاتی ہے. اے اللہ سالوں سال گزر گئے، سالوں سال گزر گئے، لیکن یہ آسمان زمین پر نہیں گرا، معلوم ہوتا ہے تیری قدرت اس کو پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ جس طرح تیری قدرت سے تو نے آسمانوں کو پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، باقی رکھا ہے، اسی طرح اللہ شیطان کو بھی مجھ پر گرنے سے بچا لینا. یہ دعا رابعہ بصریہ کرتی ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کی دعائیں اس میں بات جو ہوتی ہے بہت قیمتی ہوتی ہے. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ کی ایک دعا بڑی عجیب تھی. امام احمد بن حنبل کا بیٹا کہہ رہا ہے، کبھی کوئی دعائیں کر لیتے ہیں تو بہت عجیب ہوتی ہے اور اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ایک مرتبہ میں کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے دعا کر رہا تھا، دروازے کو پکڑ کر دعا کر رہا تھا، اور ایک ہمارے یہاں کا پاکستان کا بوڑھا آدمی وہ میرے پڑوس میں دعا کر رہا ہے اپنی پنجابی لینگویج میں، مجھے تو نہیں آتی لیکن میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں وہ یوں کہہ رہا تھا، مولانا احمد علی لاہوری صاحب فرماتے ہیں وہ یوں کہہ رہا تھا، اللہ ہمارے یہاں پاکستان میں رواج ہے کہ جب کوئی بھی آدمی گھر پر آتا ہے تو اس کو چائے پلائے بغیر ہم بھیجتے نہیں ہیں، چائے پلائے بغیر ہم بھیجتے نہیں ہیں. اللہ میں یہاں پر تیرے گھر کعبے کے پاس آیا ہوں، ہمارا تو رواج ہے کہ چائے پلائے بغیر بھیجتا نہیں، اے اللہ مجھے بھی تو کچھ پلائے بغیر گھر نہ بھیجنا، یعنی میری دعا کو قبول ہی کر لینا، ویسے نہ بھیجنا، میں تیرا مہمان بن کر آیا ہوا ہوں. حضرت فرماتے میرے تو بال ہی کھڑے ہو گئے کہ اس کی تو دعا قبول ہی ہو گئی، ہم زندگی بھر دعائیں کرتے، ایسی دعائیں ہمیں ملی نہیں کبھی. مولانا احمد علی لاہوری صاحب فرمایا کرتے تھے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے والے کے پاس جا کر مانگوں، کیا کہا؟ میں مدینے والے کے پاس جا کر مانگوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب میں احادیث کو پڑھتا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں، تو میں خود دیکھتا ہوں کہ مدینہ والا بھی اللہ والے اللہ سے مانگتا ہے، تو میں ڈائریکٹ کیوں اللہ سے نہ مانگوں؟ مدینے والا بھی اللہ سے مانگتا ہے، وہ نبی بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو میں اس نبی کی طرح اللہ سے کیوں نہ مانگوں تاکہ اللہ میری دعا قبول کر لے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہتا ہے، میرے ابو جی دعا کرتے تھے، اور دعا بھی بڑی عجیب، فرمایا اکثر اپنی دعا میں یوں کہا کرتے تھے، اے اللہ، جس طریقے سے تو نے مجھے غیروں کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا ہے اور تیرے سامنے سجدہ کے لیے قبول کر لیا ہے، اسی طرح اے اللہ، تو غیروں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے سے میری حفاظت کر لینا۔ بہت بڑی دعا ہے، مجھے فقیر نہ بنانا کہ میں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، جس طرح سجدہ میں تیرے سامنے کرتا ہوں، اسی طرح میں بھیک بھی تیرے سامنے مانگوں اور کسی کے سامنے نہ مانگوں۔ اللہ پاک نے اس آسمان کو بنایا تو رابعہ بصریہ کی وہ دعا کہ آسمان کو بغیر ستون کے تھامے ہے، اے اللہ، شیطان کو بھی جس طرح تو نے آسمان کو بچایا ہے گرنے سے، شیطان کو بھی مجھ پر گرنے سے بچا لینا، یعنی مجھ پر میری حفاظت کر لینا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، والسماء بناء، ہم نے آسمان کو چھت کی شکل میں بنایا، یہ چھت ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جس کو تم دیکھ رہے ہو، ہم روزانہ آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں سورۃ الملک میں کہہ رہا ہے، تم آسمان پر دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، یتفطرن منہ وتنشق، فرمایا تم دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، تمہاری نگاہیں واپس تمہارے اوپر آ جائے گی، لیکن تمہیں آسمانوں میں کہیں فتن اور کہیں بھی سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہاں، حدیث میں ہے، مرنے والا کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آسمان بھی اس پر روتا ہے، آسمان بھی اس پر روتا ہے۔ ہر آدمی کے اعمال کے جانے آنے کے لیے میرا نبی فرماتا ہے، آسمان میں دروازے ہیں، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے پھر بند ہوتے ہیں اس کے لیے۔ معلوم ہوتا ہر آدمی کے لیے نیکیوں کے اوپر چرنے کے دروازے ہیں، جب اس کی موت آ جاتی ہے تو آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کی نیکیاں جاتی تھی، وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو نیکوں پر آسمان بھی روتا ہے جہاں سے اس کی نیکیاں جاتی تھی، لیکن کہیں بھی ہمیں تو سوراخ نظر نہیں آتا، ہمیں فتن نظر نہیں آتا۔ کبھی سنا ہے کہ اس کو روغن کی ضرورت پڑی، اس کو دوبارہ پینٹ کرنے کی ضرورت پڑی، کلر کی ضرورت پڑی، یہ پرانا ہو گیا؟ نہیں نہیں، یہ جب سے پیدا کیا ہے اللہ پاک نے، تب سے لے کر جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ کا حکم ہوگا تب تک یہ باقی رہے گا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا، قیامت آ جائے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ اکبر، جب اللہ کا حکم ہوگا، جب یہ آسمان پھٹے گا، تب یہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گے۔ اور کیسے؟ دوسری جگہ اللہ فرما رہے، يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كما بدأنا اول خلق نعيده، اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور تمہارے یہ پنے جو ہیں، اوراق ہیں، جس کو تم بند بھائی قرآن پڑھنے بیٹھے ہو، آپ جب قرآن پڑھ لیا آپ نے، اب اس کو بند کر دیتے ہو، سجل للکتب، جب اپنے کتابوں کو تم پڑھ کر بند کرتے ہو، یا اپنے اوراق کو لے کر، اب ختم ہو گئی بات، اس کو بند کر کے جزدان میں رکھ دیتے ہو، اور پھر اس کو ٹائٹ کر کے رکھ دیتے ہو، فرمایا جس طرح تم ان اوراقوں کو، ان کتابوں کو بند کر کے تم اس کو ایک جگہ پر رکھ دیتے ہو، وقت آئے گا قیامت کا، اللہ سارے آسمان کو لپیٹ لے گا، جیسے تم پنے کو لپیٹ لیتے ہو، اس طرح آسمان کو لپیٹ لے کر ایک طرف رکھ دے گا۔ یومنت بسما قطعی سجل لیل کتب کما بدعنا اول خلق نعید. پھر اللہ پیدا کرے گا جیسے پہلے پیدا کیا ہے انسانوں کو. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, کس انداز سے بیان فرمایا, وتكون الجبال كالعهن المنفوش, یہ پہاڑ جو ہے پہاڑ روئی کی طرح کاٹن وول کی طرح اڑنے لگیں گے, فلائی کریں گے, ختم ہو جائیں گے جیسے کاٹن وول ہے. حالانکہ اللہ پاک نے اس کو رواس کیا, قرآن کی آگے اگلی آیت میں آ رہا, پہاڑ کو زمین پر گاڑا ہے, کتنا وزن ہے, اس کا ایک پتھر اٹھا نہیں سکتا, لیکن یہ روئی کی طرح اڑے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اللہ کہہ رہے ہیں ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, آسمان کو بنا دیا, اور بنانے کے بعد عرش پر اللہ تبارک و تعالی قائم ہوا. یہ عرش کہاں پر ہے؟ عرش کہاں ہے؟ یہ ساتو آسمان ہے, اس کے اوپر کرسی ہے, کرسی کے اوپر پھر عرش اللہ کا ہے, اوپر عرش ہے. یہ چھت ہے جنت الفردوس کی, جنت الفردوس کی چھت ہے. تفسیر آیت الکرسی کی تفسیر میں, میں نے تیسرے سپارے میں, اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو سن لیجئے, وہاں پر ویب سائٹ پر جہاں پر ہماری تفسیر موجود ہے سارے سپاروں کی, اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے سارے سپاروں کی تفسیر کی, وہاں پر ویب سائٹ میں اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے, وہاں پر سن لے. وہاں کرسی, وسع کرسیہ السماوات والارض, آیت الکرسی کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساتو آسمان کو بنایا, ساتو آسمان کو بنایا اور اس کے اوپر اللہ نے کرسی بنائی, اور کرسی کے اوپر پھر اللہ نے عرش بنایا. یہ ساتو آسمان, پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, پھر چوٹا آسمان, زمین سے لے کر یہ آسمان. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ماہرین فلکیات کے حوالے سے اپنی تفسیر میں بیان القرآن میں نقل فرماتے ہیں, یہ سورج جو نظر آتا ہے, یہ سورج جو ہمیں نظر آتا ہے, یہ زمین سے 150 گنا بڑا ہے. زمین ہی کی اینڈ نہیں ہے, زمین سے 150 گنا بڑا ہے. ایک گنا کی بات نہیں کر رہا ہوں, 150 times bigger than the earth, اور ہمیں نظر آتا ہے چھوٹا. اب اندازہ کرو کہ آسمان کے اوپر سورج ہمیں نظر آتا ہے, آپ دیکھ لیجئے صبح صبح تو آپ دیکھ سکتے ہیں, شام میں دیکھ سکتے ہیں, یہ سورج جو نظر آتا ہے پورے آسمان کے اوپر چھوٹا نظر آتا ہے, جو کہ زمین سے 150 گنا بڑا ہے, تو آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا آسمان اس سورج سے بڑا ہے, کئی گنا بڑا ہے. اور پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان, وہ اس سے بھی بڑا ہے, پھر تیسرا آسمان, پھر چوٹا آسمان, پھر پانچواں آسمان, پھر چھٹا, پھر ساتواں, اور ساتویں آسمان کے اوپر جب پار کریں گے تو پھر اس کے اوپر کتنی چیزیں ہیں, اس کے بعد کرسی ہے, کرسی ایسی کرسی صوفے کی طرح نہیں کہ اللہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر, نہیں نہیں نہیں, اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ جسم سے پاک ہے, یہ اللہ کا نور ہے, یہ گویا کہ حجاب بنا ہوا ہے, یا ایک روایت میں یہ آگ ہے, حجاب بنی ہوئی ہے, جس نے اپنے نور کو ہٹائے گا, اپنے اس آگ کے حجاب کو ہٹائے گا, یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. اس کے اوپر کرسی, فرمائش, یہ زمین اور یہ سورج اتنا بڑا, 150 گنا بڑا, پھر اس سے آسمان بڑا, پھر دوسرا آسمان اس سے بڑا, پھر تیسرا آسمان, پھر چوٹا آسمان, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں, یہ ساری چیزیں, ابو ہریرہ رضی اللہ اس کے راوی ہے, فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ملا کر کے کرسی کے اوپر رکھ دی جائیں تو ایسا نظر آئے گا جیسے آپ نے ایک درہم کو رکھا ہے, ایک کوئن کو رکھا ہے, اتنی بڑی چیز, وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر آگے چل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، یہ ساری چیزیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں، حالانکہ دیکھو زمین سے آسمان 13 لاکھ کا فاصلہ ہے، 13 لاکھ مائل کا فاصلہ ہے، اتنے بڑے فاصلے پر، پھر آسمان، ہمیں تو نظر آتا ہے آسمان، یہ آسمان ہے، بادل ہے، اللہ ہی جانے، لیکن اللہ نے آسمان بنائے، یہ سارے آسمان، سارے کرسی اگر عرش کے سامنے رکھ دی جائیں تو ایسا ہے جیسے ایک میدان کے اندر میں آپ نے ایک درہم کو رکھ دیا ہے، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، یہ عرش مرکز ہے، مرکز، یہ مرکز ہے، وہاں سے وہاں فیصلے ہوتے ہیں، جو آدمی اس نظام کے ساتھ، اس عرش والے کے ساتھ کنیکشن کر لیتا ہے، لنک کر لیتا ہے، وہ اللہ، وہ عرش والا اس آدمی کی پھر حفاظت کرتا ہے، اسی لیے یہ سورج جب صبح نکلتا ہے، جب شام میں یہ غروب ہوتا ہے، شام میں جب یہ غروب ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غروب ہو کر کدھر جاتا ہے، تمہیں پتا بھی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہوتے ہی سیدھا عرش کے سامنے سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں جاتا ہے، یہ سجدہ کرتا ہے بھائی، عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پوری رات سجدے میں ہوتا ہے، نکلنے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہے، میں نکلوں کہ نہ نکلوں، میں نکلوں کہ نہ نکلوں، اللہ کی اجازت سے پھر چلتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر نکلتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے، فرمایا جس دن اللہ کہیں گے کہ ادھر سے نہیں، اب مشرق سے نہیں، مغرب سے نکلو، مغرب سے نکلو، اس دن سورج الٹا نکلے گا، ابھی تو مشرق سے نکلتا ایسٹ سے، ایک دن آئے گا وہ مغرب سے نکلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تمہارے لیے، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایمان لانے کے لیے دروازہ کھلا ہے، جب تک یہ سورج مشرق سے نکلتا رہے گا، جس دن یہ سورج مغرب سے نکلے گا پھر تمہاری توبہ اور تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم آؤٹ ہو جائے گا، یہاں سم مستوى علی العرش، عرش پر قائم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت عرش پر بھی ہے، یعنی اس کی حکومت، اس کی سلطنت، ایسا نہیں کہ اس کا مکان عرش ہے اور اس میں پھر کرسی پر بیٹھتا ہے، نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اگر کوئی آدمی یہ ثابت کرے گا تو پھر ایمان سے نکل جائے گا، اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے دوسرا جواب جو میں نے اس دن بھی دیا تھا، یہ آیات متشابہات ہے، اس کا میننگ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے عرش بنایا، عرش پر قائم ہے، لیکن کس طرح ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، میں اور آپ دنیا کوئی نہیں جانتی ہے، یہ آیات متشابہات ہے، ان آیات کے اندر ہمیں گرنا نہیں ہے، بس اس پر ہمارا یقین ہے اللہ نے عرش کو بنایا، عرش پر قائم ہے، اب کس طریقے سے اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات ہے ثم استوى علی العرش کے بارے میں، فرمایا اللہ پاک نے زمین کو بنایا، یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق، یہ درندے چرندے پرندے ساری فرشتے سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ جس طریقے سے آسمان و زمین اور ان بٹوین جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرما رہے ہیں اللہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، اب اس عرش پر جو سب سے بڑی چیز ہے اس پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اللہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے، اور اس نور کی وجہ سے وہ عرش چمکتا ہے جس کو تجلی اعظم کہا جاتا ہے، بہت بڑی اللہ کی نور کی تجلی۔ پھر اس پر جب اللہ کی نور کی تجلی ہوتی ہے تو پھر وہ نور کی تجلی ساری دنیا میں، آسمان و زمین کے اندر میں یہ پھیل جاتی ہے۔ یہ عرش ثم استوى على العرش سے مراد اللہ عرش پر قائم نہیں، اللہ کی نور کی تجلی اس عرش پر گرتی ہے، پھر اس سے ٹکرا کر پھر دنیا زمین اور آسمان میں چلتی ہے، پھر دوبارہ ٹکرا کر پھر عرش پر جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نور کی تجلی مراد ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس بات کو نقل فرمایا، فرمایا ثم استوى على العرش، اللہ عرش پر قائم ہے، وسخر الشمس والقمر، پھر اللہ نے یہ سورج کو بنایا اور یہ چاند کو بنایا، یہ سورج کو بنایا، اس چاند کو بنایا، اذا الشمس کبرت، جب قیامت کا دین ہوگا، قیامت کا دین ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سورج بھی ختم، چاند بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، پھر انسان ایک میدان میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، وہاں پر کوئی شیڈو نہیں ہوگا، کوئی نہیں سوائے عرش کے سائے کے، کہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا۔ کون وہ سات آدمی ہے؟ یہ سات آدمی کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آدمی ہیں جو احادیث میں، ڈفرنٹ احادیث میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن امام بخاری نے سات آدمی کا ذکر فرمایا کہ وہ سات قیامت کے دن نئی زمین ہوگی، قیامت کے دن یوم تبدل الارض غیر السماوات والارض، قرآن میں ایک جگہ پر ذکر کیا اللہ اس زمین اور آسمان کے علاوہ دوسری زمین دوسرا آسمان بنا دے گا، پھر کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی اونچائی کوئی نیچائی کوئی اس طرح بلند جگہ پر نہیں ہوگی، کوئی ماؤنٹن نہیں ہوگا، کوئی ندی نہر کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ایک سیدھی زمین ہوگی، بعض روایت میں ہے وہ تانبے کی زمین ہوگی، اس پر کھڑا ہوگا اور سورج بالکل قریب ہوگا، میدان میں دوڑے گا بھاگے گا اور اس کے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت، کسی کا پسینہ اس کے انکل تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہے شولڈر تک ہوگا، کسی کا اوپر تک ہوگا، کوئی پسینے میں دبا ہوا ہوگا اور بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قبر سے اٹھے گا، ننگا ہوگا، بالکل اس کے بدن پر ذرہ برابر کپڑا نہیں ہوگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات ایسی ہی ہے تو مرد عورتیں پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا نہیں، قیامت کا دن بہت ہی خطرناک دن ہوگا، ایسا دن کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، وہ اپنے اپنے پسینے میں دبا ہوا ہوگا، ساری ختم ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، آسمان ختم، زمین ختم، پہاڑ ختم، سمندر ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کے سامنے جائے گا، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سور پھونکنے والا اسرافیل علیہ السلام یہ بھی ختم ہو جائے گا، موت کے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے موت کی بھی موت آئے گی، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام موت کو بھی اس طرح ذبح کر دیں گے مینڈے کی شکل میں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اب جنتی جنت میں رہیں گے فور ایور اینڈ ایور، جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کتنا بڑا اللہ کا فرشتہ ہے، اس کے شولڈر کے بگن سے لے کر اس کی گردن تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے ایسے بڑے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، وہ سور پھونکے گا، اس کی ایک آنکھ آسمان کی طرف ہے، ایک آنکھ زمین کی طرف ہے، کب مجھے حکم ہو کہ میں سور پھونکوں، ونفخ فی الصور، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں بھائی، یہ آسمان بھی اللہ کے قبضے میں، یہ زمین بھی اللہ کے قبضے میں۔ یسألہ من فی السماوات والأرض، آسمان بھی اسی سے مانگتا ہے، زمین بھی اسی کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسی کی طرف جھکی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فقال لها وللارض اتيا توا او كرها, یہ آسمان زمین تم کس کی طرف کس کی بات مانتے ہو؟ اللہ قرآن میں کہتا آسمان سے زمین سے تم کس کی بات مانتے ہو؟ تو آسمان زمین بھی جس کا ذکر خود اللہ کر رہا ہے, قالتا یہ دونوں کہہ رہے ہیں اتینا طائعین, اے اللہ ہم تیرے ہی فرما بردار ہیں, تیرے ہی فرما بردار ہیں. یہ آسمان بھی اللہ کا فرما بردار, زمین بھی اللہ کا فرما بردار, ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں. اگر نافرمان ہے تو ایک انسان ہے اور ایک شیطان ہے, جنات. کل یجری, یہ ہر چیز دوڑ رہی ہے. کیا مطلب دوڑنے کا؟ سپیڈ میں لگی ہوئی ہے, سپیڈ میں. اللہ نے ایک سپیڈ رکھ دی ہے, سورج تیری سپیڈ یہی ہے, اس سے کم بھی نہیں, اس سے زیادہ بھی نہیں. اگر سورج تیری سپیڈ بڑھ جائے گی آدمی ختم ہو جائیں گے, تیری سپیڈ کم ہو جائے گی پھر بھی دنیا ختم ہو جائے گی. سورج کی سپیڈ رکھ دی ہے, ستاروں کی سپیڈ رکھ دی ہے, کون سا ستارہ کب نکلے گا, کیسے نکلے گا, یہ ساری روایت بڑی پڑی ہے. اللہ نے ساری چیزوں کے لیے, بادلوں کے لیے سپیڈ رکھ دی ہے, ہر چیز کا نظام بنایا ہے. اللہ کہہ رہے کل یجری لاجل مسمی, ایک مدت تک یہ سارا نظام سسٹم چلے گا. جب اللہ کا حکم آئے گا سور پھونکنے کا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا, کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار, ایک اللہ ہوگا جو قہار ہے, جو غالب ہے, اور وہ پھر سوال کرے گا, ایک ہی اللہ ہے, اس کو پھر جواب دینا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یدبر الامر, سارے معاملے کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اللہ نے آسمان بنا دی, زمین بنا دیا, یہ پہاڑ بنا دیے, اب اللہ نے نظام سپرد کر دیا دنیا کے پیروں کو, دنیا کے نیکوں کو سپرد کر دیا, اب اللہ کا نظام ختم. اللہ نے ایک چیز بنا دی, اب اولاد چاہے تو فلاں کے پاس جاؤ, روزی چاہے تو فلاں کے پاس جاؤ, فلاں چیز چاہے تو فلاں کے پاس جاؤ, فلاں چیز چاہے تو فلاں کے پاس جاؤ. یہی روزی دینے والا, یہی ہمارا بیرا پار کرنے والا, یہی ہمارے مسئلے کو حل کرنے والا. یا علی مدد, فلاں مدد, فلاں مدد, فلاں مدد. اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں نے سب کچھ بنا کر کے سارا نظام میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, میں نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا, روزی کا نظام میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں روزی نہ دیتا خدا پاک کی قسم کسی بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو کئی لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں. روزی کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, بارش کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا, اولاد دینے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا, ورنہ پھر میرے 50 بچے تیرے ایک بھی نہیں, سارا نظام ہی ختم ہو جاتا. اللہ کہہ رہے سب کچھ میرے قبضے میں ہے, سب کچھ میرے قبضے میں, کسی کے قبضے میں نہیں ہے. یہ سارا نظام اللہ نے بنایا, یدبر الامر. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری عقل میں بات کو بٹھانے کے لیے, اللہ کہہ رہے ہیں یفصل الآیات, میں قرآن کی آیت کو تمہارے دماغ کے مطابق, تمہاری سمجھ کے مطابق, تمہاری چھوٹے دماغ کے مطابق, میں اللہ کہہ رہا ہوں میں اپنی زبان کی طرح نہیں. اگر اللہ اپنی زبان میں قرآن اتارتا تو کون سمجھ سکتا تھا؟ اللہ کہہ رہے تمہاری سمجھ کے مطابق میں قرآن میں کھول کھول کر عقلی دلائل کو اتار رہا ہوں تاکہ تم سمجھو, سمجھو ایک خدا ہے, اس کے سوا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, وحدہ لا شریک وہی ہے, اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تمہارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے نا. کس چیز کا یقین؟ کس چیز کا یقین؟ مرنے کا یقین, کہ مرنے کے بعد ہماری ملاقات ہوگی اللہ کے ساتھ, اس کا یقین پیدا ہو. اگر یہ بات نہ ہوتی تو دنیا میں جو چاہے جس کو چاہتا قتل کر دیتا. جواب ہی کسی کو دینا ہے, کرو جو کرنا ہے, اللہ نے ہمیں پیسے دیے ہیں, اللہ نے دولت دی ہے, مارو جس کو چاہو, قتل کرو جس کو چاہو, ختم کرو جس کو چاہو. اللہ کہہ رہے کر لے کر لے, لیکن یقین رکھ لے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. پھر تیرا یقین ہونا چاہیے کہ ملاقات ہوگی میرے ساتھ, تو چھٹنے والا نہیں ہے. ہاں, ورنہ پھر دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا, دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا. جی دیکھ نہیں رہے آج کیا کیا ہو رہا ہے, فساد ہی فساد ہوتا. لیکن اللہ نے کہا سمجھ لے, سمجھ کہ تمہیں مرنا ہے, اور مرنے کے بعد کھڑے ہو کر میرے سامنے آنا ہے, مجھے جواب دینا ہے. اللہ نے اوپلے اپنی ساری چیزوں کو بیان کر کے توحید کی طرف اشارہ کیا کہ آسمان کو میں نے بنایا، اس پر عرش میں نے بنایا، فرمایا سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، یہ ساری چیزوں کا پھر نظام بھی بنایا کہ کب بارش ہوگی، کب نہیں ہوگی، کب سورج کہاں کہاں نکلنا ہے، کب نکلنا ہے، کتنے وقت میں، ونٹر میں، پھر سمر میں، سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس کے پیچھے نظام ہے بھائی، ایسے نہیں بنا ہے، ایسے نہیں بنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. کیسی بات بیان کر کے گئے، ایک دہریہ کے ساتھ، ایتیس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہونے والا تھا اور سارا مجمع بیٹھ گیا ہے، مسلمانوں کا اور دہریوں کا اور نمہ غیر مسلموں کا ایک بڑا مجمع بیٹھا ہے، اور اسٹیج کے اوپر دہریہ اور ان کا پادری سب بیٹھ چکے ہیں. اب کیا ہے، انتظار ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کب آئیں، کب آئیں اور ڈیبیٹ ہو، مناظرہ ہو. لوگ دیکھ رہے ہیں اور دل دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ جو بھاگنے والا ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی کام کرتا ہے، دیر سے آتا ہے، دیر سے آتا ہے. شیاطینی وسوسے مسلمانوں کے سینے میں آنا شروع ہو گئے. اتنے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. وہ اسٹیج پر بیٹھنے والا دہریہ، اس نے پہلے سوال کیا کہ تم بھگورے لوگ ہو، تم بھگورے لوگ ہو، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے ٹائم پر نہیں پہنچتے ہو، تم دیر سے آتے ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا کروں میں پھنس گیا. اب جواب دے رہے ہیں، کیا کروں میں پھنس گیا. ارے کیا ہوا بتاؤ نا، تم بھاگنے والے ہو. کہا نہیں نہیں پھنس گیا، میں آ رہا تھا سمندر کے کنارے، ایک بہت بڑی نہر تھی، اس کے کنارے میں کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اچانک ایک درخت کٹا، آٹومیٹک کٹ گیا، یعنی ایک درخت ہے آٹومیٹک کٹا، پھر اس کے لکڑے بن گئے آٹومیٹک، کسی نے نہیں بنائے، لکڑے آٹومیٹک بن گئے، پھر یہ سمندر کی طرف آئے اور آٹومیٹک کشتی بن گئی، کشتی بن گئی، مکمل بوٹ بن گئی، اور پھر یہ آٹومیٹک چلنے لگی، چلنے لگی، چلنے لگی، ایک طرف سے دوسری طرف کراس کر لیا. میں حیران رہ گیا. دہریہ کہتا تم پاگل تو نہیں ہو، دیکھو نا یہ تمہارا امام پاگل ہے، پاگل جیسی بات کرتا ہے، اب بھاگنے والا ہے اس لیے ایسی بات کرتا ہے. کہا کیا ہوا. ارے یار کیا کروں میں، کوئی چلانے والا ہی نہیں تھا، اس کا آٹومیٹک کٹا اور پھر اس کی کشتی بنی اور ادھر سے لے کر ادھر تک آیا ہے. ارے پاگل، ایسا کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ درخت اٹسیلف کٹ ہمسیلف خود کٹے اور پھر اس کے لکڑے بنے اور پھر کشتی بنے اور پھر آٹومیٹک چلنے والی ہو جائے بغیر کسی چلانے والے کے؟ فرمایا یہی تو تیرا جواب ہے، یہی تو تیرا جواب ہے، تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ درخت کٹے اور اس کے پھر لکڑے بنے اور کشتی بنے اور پھر آٹومیٹک چلے، یہ جب تم ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کہتا ہی ہے کہ بغیر کسی کے بنائے بنتی نہیں، بغیر کسی کے چلائے چلتی نہیں، بغیر کسی کے فکس کیے فکس ہوتی نہیں، تو یہی تو تیرا جواب ہے، تو اللہ کو نہیں مانتا ہے. اب مان لے، جب دنیا کی کشتی بغیر کسی کے بنائے نہیں ہوتی ہے، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا پہاڑ، یہ بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ہار گیا، ہکا بکا رہ گیا، چپ ہو گیا، اس کا جواب دے دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ہائے تجھے سمجھ میں نہیں آتی خدا کی توحید، تو خود اپنے آپ کو دیکھ لے. وفی انفسکم افلا تبصرون، سی یورسیلف، اپنی ذات کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو پہچان، پھر اپنی تکبر کو پھر تکبر کر، ورنہ اللہ کی ذات کو تو دیکھ، اس کے سامنے تیرا تکبر چلنے والا نہیں ہے، ایک دن تو ختم ہوگا. اللہ امام مالک کہہ رہے ہیں دیکھ، ایک گندا قطرہ ہے، نطفہ ہے، سپرم ہے، جس کے نکلنے سے تم غسل کو واجب قرار دیتے ہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کپڑا کب بدلوں، کب ڈھوؤں، کب غسل کروں. فرمایا اسی قطرے سے اللہ ہزاروں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، ہزاروں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کی وائس کی جو نلی ہے، جو وائس جو ہے، وائس باکس ہے، اس کو خالی دیکھ لو، دوسرے کو بات نہیں کیا، صرف وائس باکس کو دیکھو، ایک قطرہ ہے جو ساروں کا اسپم ہوتا ہے، گندا ہے، اسی سے
انسان بنایا ڈیفرنٹ ٹائپ کا, اس کا وائس باکس بنایا ہے, ایک ہی نطفے سے, ایک ہی قطرے سے. اللہ کہہ رہے ہیں قطرہ ناپاک ہے, اس سے انسان بنا کر کے اس کا وائس باکس بنایا. اب دیکھو ہر ایک کی آواز بھی الگ الگ ہے, کسی کی آواز کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ایک ہی جگہ سے آواز نکلتی ہے, ایسا نہیں کہ اس کی آواز ادھر سے نکلے اس کی آواز ادھر سے نکلے, ایسا بھی نہیں. ایک ہی جو وائس باکس ہے اسی سے سب کی آواز نکلتی ہے. فرمایا یہ وائس باکس ہے, سب کی آواز الگ الگ ہے, اور سب کے چہرے کو دیکھو, سب کے چہرے کو دیکھو. ایک آنکھ, دو آنکھ سب کو ہے, ایک ناک سب کو ہے, دو کان سب کو ہے, ایک منہ سب کو ہے, اس میں زبان سب کو ہے, اس میں دانت سب کو ہے, لیکن اللہ پاک نے اسی قطرے سے, اسی گندے قطرے سے ہزاروں لاکھوں ملینوں انسان بنائے. ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے, ایک کا کلر دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. اس سے خدا کی قدرت کو پہچانو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہتوٹ کا لیوز ہے, اس کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم, ریشمی کپڑے بنتے ہیں, ریشم سلک بنتا ہے. فرمایا وہی شہتوت کا کیڑا اگر ہنی بھی کھا لے, شہد کی مکھی کھا لے تو جوس پیدا ہو جاتا ہے, یعنی ہنی بن جاتا ہے. وہی چیز اگر جانور کھا لے تو گوبر بنتا ہے. چرا دیکھو تو صحیح, خدا کی قدرت کو پہچانو. ایک پانی سے یہی درخت بنا, وہ ایک بیج اور وہی پانی, اور اس سے بنانے والی ذات اللہ ہے, پھر تم خدا کی قدرت کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں لعلکم بلقاء ربکم توقنون, یہ ساری قدرت میں تمہارے سامنے آسمان کی بیان کرتا ہوں, پھر آسمان کی اور بھی قدرت بہت ساری ہے, اس میں فرشتے کتنے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. بھائی حدیث میں ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آسمان پر سے آواز آتی ہے کٹ کٹ, کا کیا معنی ہے کہ ابھی ٹوٹ جائیں ابھی ٹوٹ جائیں. اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے, اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ آسمان بھی آواز کر رہا ہے کہ ابھی ٹوٹ جائیں, اتنے فرشتے. روایت میں آتا ہے جس طرح بیت اللہ ہے اس کے اوپر بیت المامور ہے, اس کے فرشتے جو طواف کرتے ہیں, جس فرشتے کی ایک بار طواف کی باری آ گئی قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے معراج میں جبرائیل سے پوچھا, یہ جبرائیل یہ فرشتوں کی قطار جا رہی ہے, یہ کہاں جا رہی ہے, کتنے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کب سے جا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے پتا نہیں کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے جا رہے ہیں, کب سے جا رہے ہیں. اتنی بات ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں, جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں دنیا میں آتا رہا, میں دیکھتا رہا ہوں, یہ قطار کبھی ختم نہیں ہوئی, لگتا یہ چلتی ہی رہے گی. یہ کہاں جا رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے, تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا مجھے پتا نہیں میری عمر کتنی ہے, مجھے خود کو پتا نہیں میری عمر کتنی. ہاں ایک بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوٹھے آسمان پر ایک ستارے کو پیدا کیا ہے, وہ ہر 62 ایئرس کے بعد, غالباً یہی رواج الفاظ کے, ہر 62 ایئرس کے بعد وہ ستارہ نکلتا ہے. اس ستارے ہر 62,000 ایئرس کے بعد, ہر 62,000 ایئرس کے بعد وہ ستارہ نکلتا ہے. اس ستارے کو میں نے 62,000 ٹائم دیکھا ہے. اب اس سے اندازہ کرو, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی ہوں. کیا فرمایا؟ وہ ستارہ میں ہی ہوں. اللہ پاک نے میرا نور بنایا. ہاں ہاں اول ما خلق اللہ نوری, میرا نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بنایا ہے. یہ چیز, یہ روایت میں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اوپر ایک عجیب دنیا ہے, آسمان کے اوپر اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا پھر جنت کیسی ہے, جہنم کیسے, ساری چیزیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی وحدانیت پر پکا یقین نصیب فرمائے, اور اس بات کا یقین نصیب فرمائے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور منہ بھی کس کو دکھانا ہے؟ اللہ ہی کو. دنیا میں رہنا کتنے سال ہے؟ کچھ سال, 60 یا 70 یا بہت بہت 110 ایئرس, اس سے زیادہ اب تو مشکل ہی ہے. میرے نبی کا فرمان بین 60 و 70, میرے امت کی عمریں, اعمار امتی بین 60 و 70, میری امت کی عمریں بٹوین 60 اینڈ 70 اور ابو 70. یہ بونس مل رہا ہے, لیکن جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. ایک نہ ایک دن اللہ کو چہرہ دکھانا ہے. اس لیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ نے شیطان کو باندھ دیا ہے, جہنم کو بند کر دیا ہے, ایک چیز کے لیے کہ تم روزے رکھ کر تقوی حاصل کر لو. اللہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, نیکیاں کرو, گناہ سے بچو, ہر قسم کی غیبتوں سے, ادھر ادھر کے بکواس سے, برائیوں سے, ہر قسم سے, کسی کے لوٹنے سے, چوری سے, زمین کسی کی سنیچ کرنے سے, کسی کے مال کو لینے سے, کسی کو ستانے سے, راستے میں چلتے ہوئے کو گالی دینے سے, اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو, کسی کو بھی بغیر قصور مارنے, تمام چیزوں سے. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر یہ کافر لوگ تمہاری مسجد پر حملہ کرے, اسلام نہیں کہتا تم اس کے مندر کو توڑو, نہیں کہہ رہا ہے. اسلام نہیں کہہ رہا راستے میں چلتے ہوئے کو مار ڈالو, کبھی نہیں سکھا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ تقوی حاصل کریں. رمضان میں بہت آسان ہے, اللہ سے ڈرے, ہر قسم کے گناہوں سے اپنی حفاظت کریں. انشاءاللہ پھر جب متقی ہوگا تو یہ اللہ کا ولی بن جائے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جس کو آگے مرنے سے ڈر نہیں, پیچھے چھوڑنے سے ڈر غم نہیں. فرما الذین آمنوا, وہ کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں. وکانوا یتقون, اور اس کی زندگی تقوی والی ہوگی. یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس طرح زندگی گزارنے والوں میں سے بنائے. آئندہ کر انشاءاللہ جو مضمون ہوگا وہ زمین کی چیزوں کے بارے میں اللہ بیان کرے. آسمان کا بیان کر کے اب زمین کی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ زمین میں کیا کیا بنایا ہے. اللہ زمین کی چیزوں کو بیان کر کے اپنی خود اور اپنی حکومت اور اپنی وحدانیت کو ثابت کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. یا حنان یا منان, یا دیان یا سلطان, یا قدیم الاحسان, یا ذل جلال والاکرام. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ ہم پر کرم فرما. اللہ ہم پر کرم فرما. اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ یا اکرم الاکرمین, قرآن کی برکت والی مجلس سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. زندگی نکل گئی گناہوں میں, تیری نافرمانیوں کرنے میں, حقوق اللہ کو چھوڑنے میں, حقوق العباد کو چھوڑنے میں زندگی گزر گئی, زندگیاں گزر گئی شیطان کی فرما برداری میں, نفس اور خواہشات کی فرما برداری میں. اللہ ہمیں پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن باقی ہے, کتنے سال باقی ہے, کتنے ایام, کتنے گھنٹے باقی ہے. اللہ اللہ پچھلی زندگیوں کو معاف کر کے اگلی زندگی ہماری تقوی والی بنا دے. اگلی زندگی تقوی والی بنا دے. پچھلی زندگیوں کو معاف کر دے اللہ. ہم ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں اللہ, ہم ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں. تیرا کھا کر تیری نافرمانی کی ہے, تیرا کھا کر تیری نمک حرامی کی ہے اللہ. اوپر سے تیری نعمتیں اترتی رہی, رات میں, دن میں, صبح میں, شام میں, دوپہر میں, ہم کھاتے رہے, پیتے رہے, استعمال کرتے رہے, اور نیچے سے ہماری طرف سے گناہوں کے ڈھیر تیری طرف آتے رہے. اے اللہ تو نعمتیں بھیجتا رہا, ہم گناہوں کے ڈھیر بھیجتے رہے. اللہ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے. ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, رشتہ داروں کی مغفرت فرما, متعلقین کی مغفرت فرما, دوست احباب کی مغفرت فرما, محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو قبول فرما, سب کی مغفرت فرما, سب کو قبول فرما. یا اکرم الاکرمین, اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان میں استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس پورے شہر میں, پورے UK میں جو بے ایمان والے ہیں, اللہ ان کو بھی ایمان دے کر جنت کا مستحق بنا دے. اے اللہ سب کو ایمان والا بنا دے, سب کو جنت کا مستحق بنا دے. اے اللہ جہنم سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جہنم سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کے دروازے تو نے بند کر دیے ہیں. اے اللہ رمضان میں تو جہنم سے ہماری حفاظت بھی کر لینا, جہنم سے ہمیں بچا بھی لینا. اے اللہ مرنے کے بعد مرنے کے سارے حالات کو آسان کر دینا. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب کر دینا. اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا, ہمیں محروم نہ کرنا, ہمیں محروم نہ کرنا. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت زیارت سے محروم نہ کرنا، اللہ تیری زیارت سے محروم نہ کرنا، تیری زیارت سے محروم نہ کرنا، اللہ ہمارا حساب، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ الہ العالمین جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اللہ جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کی دنیا کی زندگی بھی بہترین بنا دے، اے اللہ قبر بھی بہترین بنا دے، آخرت بھی بہترین بنا دے، اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ لوگوں کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرما، لوگوں کو ستانے سے ہماری حفاظت فرما، اپنے اور پرایوں کو ستانے سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ چوری اور زینا اور ہر قسم کے گناہوں سے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور موت آئے ایمان پر موت نصیب فرما۔ بہت سارے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی جائز تمنا پوری فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔